نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله ہم اکثر اس چیز کو اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 25 تاریخ کو کسی مہینے کی کہیں دوسرے شہر یا دوسرے ملک جانا ہوتا ہے تو وہ جانے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے, اپنا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ وغیرہ سب تیار کرتا ہے, اپنے کپڑے اپنے سارے بیگز وغیرہ تو تیار کر لیتا ہے, جبکہ جانے میں بھی ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی جانے میں چند دن رہ گئے ہیں تو میں جانے سے پہلے اپنے سارے بریف کیس وغیرہ جو بھی سوٹ کیس وغیرہ ہوں میں تیار کر کے رکھوں, اور پھر وقت پہ پھر پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو جب دنیا کے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اسی طرح آخرت کی جب ہم تیاری کے معاملات جب ہم لوگ اپنے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بہت خود کو پیچھے پاتے ہیں. جبکہ کہیں آدمی کو جانا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ڈیٹس کا تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں یا اس تاریخ کو مجھے چلے جانا ہے, لیکن یہ جو ہمارا دنیا سے جانے کا جو وقت ہوتا ہے اس کی ڈیٹ تاریخ اللہ رب العالمین نے بالکل چھپائی ہوئی ہے, اس کو اللہ نے ہڈن کیا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کب انسان کا بلاوا آ جائے. تو جب جس ڈیٹ کا پتہ ہی نہیں تو عقل مندی کا کیا تقاضا ہے کہ اس کی تیاری آدمی ہر وقت اس کی تیاری رکھے. تو ہر وقت تیاری رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں ہی بس پڑھا رہے سجدوں میں یا مسجد سے باہر نہ نکلے یا صرف اللہ اللہ کرتا رہے. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو امور ہیں اس میں بھی بے شک وہ حصہ لیتا رہے, روٹی کمائے, نوکری کاروبار کرے, جو کچھ بھی کرنا ہے کرے, لیکن اپنے معاملات اللہ سے درست رکھے, فرائض واجبات پورے رکھے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات پورے رکھے. یہ ہے اپنی فائل کو پراپر تیار کرنا. اس سے پھر یہ ہوگا اگر کسی بھی وقت اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اس کے جانے کا تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی, پشیمانی نہیں ہوگی, اس کو تردد نہیں ہوگا, وہ ڈپریشن میں نہیں آئے گا, ٹینشن میں نہیں آئے گا, تو اس کے قلب کو تھوڑا بہت اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ اللہ پاک جو بھی تیرے فضل تیری توفیق سے میں تیاری کر پایا وہ میں نے کر لی, اللہ یقیناً اس میں کمی بیشی پھر بھی رہی ہوگی, تو اللہ پاک جو تقصیرات ہو گئی ہیں جو قصور ہو گئے ہوں اور رہ گئے ہوں اللہ میرے ان میں نہیں ہے تیرے ان میں نہیں ہے مجھے معاف فرما دے, تو پھر امید کی جا سکتی ہے اللہ انشاءاللہ اس پر رحمت برسائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ آخرت کے اوپر یقین تو ہے, موت پر یقین تو ہے, لیکن اس کے حساب سے جو تیاری کرنی چاہیے اس سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ عملی طور پر نظر آتے ہیں. جبکہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, ہمیں لوگوں کی زندگیوں کے خاتمے کی خبر بھی ملتی رہتی ہے, بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, آج ان کے نماز جنازے میں جانا ہے, آج ان کے تعزیت کے لیے جانا ہے, ہم قبرستان بھی جاتے ہیں, چار کندھوں پہ لوگوں کو بھی اٹھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کھلی ہوئی قبریں بھی دیکھتے ہیں, لوگوں کو قبر کے اندر اترتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں یہ وسوسہ بھی خیال بھی نہیں ابھرتا کہ مجھے بھی اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ میری بھی میت اسی طرح سے رکھی ہوگی, امام صاحب جو نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں گے, اسی طرح لوگ میرے جنازے میں بھی شرکت کر رہے ہوں گے, لیکن یہ بہت کم لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں. سب کے دل میں یہ ہوتا ہے ارے تو یہ مرے نا, ارے وہ تو وہ مرے نا, ارے تو فلاں شخص مرا ہے نا, ارے بھائی جس طرح فلاں شخص مرا ہے وہ مرا ہے, ایک وقت آئے گا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا, تو اس طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے. تو اس لیے مشائخ فرماتے ہیں جب کسی کی میت میں شرکت کرو, نماز جنازہ میں جاؤ, تو یہ تصور کیا کرو یہ نماز جنازہ اس کی نہیں تمہاری پڑھائی جا رہی ہے. جب کسی کو غسل دیا جا رہا ہو, غسل میت دیا جا رہا ہو, تو یہ سوچا کرو یہ اس کو نہیں بلکہ یہ مجھے غسل میت دیا جا رہا ہے. اور جب قبر کو جب دیکھو اور اس کے اندر جب اس کو اتارا جا رہا ہو تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو یہ اس کو نہیں بلکہ مجھے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آدمی کا دل نرم ہوگا, شقاوت جو سختی جو زنگ قلوب کے اوپر آ چکا ہے, یہ دنیا پرستی, یہ اکڑ, یہ تکبر, یہ بھرم اور یہ اسٹائل اور عجیب عجیب متکبرانہ انداز, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں, نرم پڑ جاتا ہے دل, یہ چیزوں کا زنگ دور ہونے لگتا ہے. یہ کب ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جب اللہ رب العالمین کی فضل سے جب قلب کا جو زنگ اور سیاہی جب اترنے لگتی ہے، خود ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز، لذتوں کو، حرام لذتیں جو ہوتی ہیں، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو تھوڑا سا یاد کر لیا کرو، یعنی یہ چیز تقوی میں معاون مددگار بن جائے گی، یہ چیز تقوی میں معاون مددگار بنے گی، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آج لوگوں کو نہ موت کا خوف ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ حشر کا خوف ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بس ایک نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات کی ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ بھائی جو بھی ہو، اللہ کا عذاب آئے، چاہے دنیا میں عذاب آئے، آخرت میں عذاب آئے، قبر میں عذاب آئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو میں اپنے حساب سے چلوں گا، جو میرا دل چاہ رہا ہے صحیح یا غلط۔ تو کیسے معاملات درست ہوں گے، کیسے معاملات درست ہوں گے؟ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ دیکھ لو جو اللہ پاک مجھے دکھاتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ سن لو جو میں سنتا ہوں، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سن لو جو اللہ پاک مجھے سنواتے ہیں، جو میں سنتا ہوں، کہ آسمان چر چرا رہا ہے، رو رہا ہے اللہ کے خوف سے آسمان، اور قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو مجھے اس ڈر سے کہیں تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو، نہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھائے، لیکن اس وجہ سے تمہیں عذاب قبر دکھوانے کی دعا نہیں کرتا کہ تم خوف زدہ ہو جاؤ گے اور تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے، کہ بھائی ہم اپنے پیاروں کو قبر کے اندر نہیں دفن کر رہے، اتنا برا حال ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ احادیث شریفہ میں، روایتوں میں کچھ اس طرح سے کچھ آیا ہے عذاب کے بارے میں کہ جیسے ایک جب قبر پریس ہوتی ہے، آپس میں دبتی ہے، بھینچتی ہے، تو ایک روایت میں تو یہ کہ ایک پسلیاں دوسری پسلی میں ایسے پیوست ہو جاتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے دکھایا، آپ اسے ملا دیا دونوں انگلیوں کو، کہ بالکل پریس ہو جاتا ہے بندہ، لیکن موت نہیں آتی، تکلیف اذیت اس کی ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جیسے کسی انڈے کو دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کے توڑ دیا جائے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، تو لیکن کیا کریں بھائی، یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں کہ سنتے رہتے ہیں عذاب قبر سب کچھ ہے، کیوں، ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل لگتا ہے۔ اگر لوگوں کو قبر کا، اللہ کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا، دیکھیں ہر بات وہی بات کہ ہر دعویٰ، ہر چیز ایک کوئی دلیل رکھتی ہے، تو اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، عذاب قبر کا خوف ہوتا، آخرت کا خوف ہوتا، اور یہ ساری چیزوں کا ہمیں ڈر ہوتا، تو عملی طور پہ اس کا ہمیں ثبوت نظر آتا۔ اگر دل سے اگر ہم ڈر رہے ہوتے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا، عذاب قبر سے ہمیں ڈر لگتا، تو ہم فجر کی نماز عادتاً کبھی نہ چھوڑتے، ہم بد نظری نہیں کر رہے ہوتے، یعنی حرام کاریاں نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگ یہ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ننگی فلمیں، موسیقی، ناچ گانوں میں گھنٹوں نہیں گزار دیتے ہم، پتہ ہی کیا چلا، کہیں بات ہو رہی ہے، بھائی مجھے تو بڑے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بھائی یہ کیسا ڈر ہے، یہ تو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ تو لفاظی ہے، یہ تو بیوقوف بنانا ہے لوگوں کو، کیونکہ اگر واقعی اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوتا، موت کا خوف ہوتا، تو انسان اس حساب سے زندگی گزارتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابھی تم کوئی منہ سے بات نکال نہیں پاتے ہو پوری، لکھنے والے تمہارے دائیں بائیں جو کندھے میں بیٹھے ہیں فوراً اس کو قلم بند کر لیتے ہیں، فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ابھی ہم پوری بات نکال نہیں پاتے، وہ فوراً ان کے قلم چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، یہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، ہماری حرکات سکنات کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد موت کے ساتھ ہی ہمارے عمل کی کتاب کو بند کر کے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، کہ بس اب ہمارا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ عجیب چیز ہے، تو بھائی ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے، تو اگر لوگوں کے دل میں خوف ہوتا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، موت کا، قبر کا، حشر کا، تو لوگ اپنی بہنوں کی وراثت نہیں کھا جاتے، لوگ یہ سود نہیں کھا رہے ہوتے، لوگ یہ رشوت نہیں کھا رہے ہوتے، یہ حرام نہیں کھا رہے ہوتے، یہ اسی طرح سے اور دوسرے کتنے گناہ ہیں، دیکھتے چلے جائیں ہم تو اس میں تو بعض بادشاہ لوگ بھی نظر آتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، صحیح نا، تو کیا فائدہ بھائی، ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور داڑیاں ٹوپیاں بھی ہوتے ہیں، لیکن عادتاً بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ جب اللہ کا خوف ہی دل میں نہیں ہے کسی چیز کا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو خوف ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اللہ کا خوف یہ بنیاد ہے. بیج بیج جیسا بیج ہوگا ویسا درخت تعمیر ہوگا، ویسے کھڑا ہوگا درخت. بیج کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو پھر آدمی اگر دکان پہ کام کر رہا ہے تو کبھی وہ مرغیوں کا مثال کے طور پہ کام کر رہا ہے تو کبھی مرغیوں کی مری ہوئی مرغیاں کبھی سپلائی نہیں کرے گا. وہ آج کیا ہے، اخبارات میں ٹی وی میں آتا رہتا ہے کہ اگر 100 مرغیاں ہیں تو پتہ چلا 25-30 زندہ ہیں، باقی 70-80 مرغیاں جو ہیں وہ پہلے سے مری ہوئی ہوتی ہیں. پولٹری فارم میں ہزاروں مرغیاں مرتی ہیں، بوائی گرمیوں میں مرتی ہیں اور سردیوں میں مرتی ہیں، اس کی بھی تو سپلائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر 600 روپے مرغی کلو ہے، وہ تو آدھی سے بھی کم ریٹ کے اوپر سپلائی ہوتی ہے، لیکن مری مرغی کو سستی خرید لیتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد لیکن وہ زندہ مرغی کے نرخ کے حساب سے بیچتے ہیں. وہی 600 روپے کلو کتنا پروفٹ کما رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہم نے بہت مال کما لیا. بہت مال نہیں کمایا، اس میں تو عذاب چھپ ہوا. ٹھیک ہے، ہاں کاغذ کے ٹکڑوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، اذیتیں، جو اللہ کی نافرمانی، جو تم لوگوں کو زہر آلود اور یہ مرے مردار جانور کھلا رہے ہو، یہ تو یہ اس کا عذاب تو آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کسی نہ کسی شکل میں نکلے گا. ہاں نوٹ آ جائیں گے، کاغذ کے ٹکڑے آ جائیں گے، بات اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مصیبت، اللہ کی جو ناراضگی کے ساتھ، ناراضگی کی وجہ سے جو بلیات، جو مصائب ہوں گے، اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. یہ تو ایک ہم مثال دے رہے ہیں، خالی مرغی والے ایک مثال دے رہے ہیں، جو ورنہ تو ہر فیلڈ میں آدمی دیکھ لے، جو جو جہاں جہاں جیسے کاروبار کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی کما رہے ہیں، وہ حرام آمدنی جو شامل کر رہے ہیں، حلال کاروبار میں بھی لوگوں نے حرام آمدنی کو شامل کیا ہوا ہے. اسی طرح اس موضوع پہ بات ہوگی تو وہ تو سینکڑوں ہزاروں فیلڈس ہیں. دودھ میں پانی ملانا الگ ہے، اسی طرح بکرے گائے کے گوشت جو یہ ملتا ہے، اس میں بیمار جانوروں کے الگ ریٹ ہوتے ہیں، صحت مند تندرست جانوروں کے الگ ریٹ ہوتے ہیں، لیکن لوگ بیمار مرے ہوئے جانوروں کے خریدتے ہیں اور پھر وہ بھی سپلائی مارکیٹ میں چل رہی ہے. ہمیں کیا پتہ ہے جو بچیا کا گوشت ہم لے رہے ہیں مری ہوئی بچیا تھی یا بیمار بچیا تھی، سب مارکیٹ میں مال ہے. اب یہ آدمی کے اپنے ایمان کے اوپر ہے کہ کون سا ایمان کس درجے کا رکھتا ہے، اس حساب سے وہ چیز بیچتا ہے. لوگ خالی حکومتوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ بہت برے ہیں. ارے یہ جو سب کام کر رہے ہیں، یہ عوامی تو ہیں ہم لوگ، یہ کوئی حکمران تھوڑی ہیں، یہ قصائی، یہ دودھ والے، یا جو کچھ بھی کرپشن کر رہے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، یہ پیٹرول پمپ والے جو پیٹرول پورا نہیں دیتے، 300 روپے کے قریب پیٹرول جا رہا ہے اتنا، لیکن کیا اس میں سے 90% جو لوگ ہیں اکثر وہ اس میں سے ڈنڈی مارتے ہیں، پیٹرول کم دیتے ہیں 90%. 5-10% کچھ لوگ ہوں گے خوف خدا والے جو پیٹرول پورا دے رہے ہیں، یہ ایوریج ہے آج کل. دیکھتے نہیں بائک والوں کو بیچاروں کو بوتل لیے لیے ہاتھ میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر لیتے ہیں بوتل میں اور پھر آگے جا کے بائک کے اندر خود اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے، ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا، اوپر سے اس میں سے بھی پیٹرول کم دے رہے ہیں. تو کون کتنا کرپشن ہمارے معاشرے میں، سب عوام تو کر رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ حکمران کر رہی ہے، حکمران کر رہے ہیں، ملک کا صدر وزیر اعظم کر رہے ہیں، وزرا کر رہے ہیں، یہ ہم ہی لوگ تو ہیں بھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جیسے امت کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران آئیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو خرابی اوپر نہیں ہے، خرابی ہم عوام میں، ہم عوام میں. تو یہ تو دو چار مثالیں تھیں. تو اللہ کا اگر خوف ہوتا، موت کا خوف ہوتا، قبر حشر کا خوف ہوتا، تو یہ ہمارے آج اعمال نہیں ہوتے جو ہم کو نظر آ رہے ہوتے. اگر اللہ کا خوف ہوتا، قبر موت کا خوف ہوتا، تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کبھی لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن سسٹم میں کبھی نہیں پڑھاتے، کبھی اپنے گھر میں بے پردگی کا ماحول نہیں دیکھتے، کبھی ایل سی ڈی سی بڑی سی کوئی ٹی وی نہیں گھر کے اندر لگاتے، ناچ گانے موسیقی نہیں ہم لوگ چلا رہے ہوتے، یہ اینڈرائڈ سیٹ، یہ جو ٹچ موبائل وغیرہ چلتے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے، بیٹوں کو نہیں دیتے. تو بیٹا بالکل ننگ دھڑنگ زندگی گزارو، تم لوگ آزاد ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خود بھی آزاد، ہم بھی آزاد، تم بھی آزاد. یہ اللہ کے خوف کی علامتیں، قبر کی علامتیں، یہ عذاب قبر کی خوف کی علامتیں. یہ کیا خوف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے. جسے شاعر نے کہا تھا نا کہ ابھی تو زندگی سے لڑ رہا ہوں میں، ابھی تو زندگی سے لڑ رہا ہوں میں، موت کیا ہے میری بلا جانے، موت کیا ہے میری بلا جانے. تو بالکل یہی آج ایسا لگتا ہے کہ لوگ بھول چکے ہیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا. یار ابھی کیا، ابھی تو بس اپنے نفسانی خواہشات جو ہیں اس کو پورا کرو، اپنے اس کو اوپر کرو. تو کیسے معاملات درست ہوں گے، کیسے حالات درست ہوں گے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں. معمولی بات ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں عذاب قبر دکھا دیں، لیکن بڑے بڑے قرآن پاک کی ہم آیتیں بھی سنتے ہیں اور احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ اگلے دن سے پھر وہی کام، اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو موت کی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک مخمل کا کوئی کپڑا ہو اور اس کو ایک کانٹے دار ٹہنی کے اوپر، شاخ کے اوپر ڈال دیا جائے، और फिर एक झटके से उस मलमल के कपड़े को खींच लिया जाए तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, वो तार तार हो जाएगा। तो इस ये हालत होती है मौत की बंदे की, मौत के वक्त बंदे की क्या बुरी हालत होगी, ज़रा तसव्वुर करें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ़ ऐसे होती है जैसे ज़िंदा बकरी की खाल खींच ली जाए, ज़िबा करके नहीं, काट के नहीं ज़िबा करके, बल्कि कुछ मिसाल के तौर पर कोई बकरी खड़ी हो या बकरा खड़ा हो, आप उसकी खाल को किसी तरह से ऐसे ही पूरा उधेड़ के निकाल दें बाहर, ज़रा तसव्वुर करें क्या अज़ियत होगी। लेकिन भाई ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने रहमतुल आलमीन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी मोहब्बत वाले हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें क्यों बताई, ताकि उम्मत में जिन लोगों के दिल में शकावत है, सख्ती है, और जिनके अंदर तकब्बुर है, नफ्स में अपनी बहुत बड़ाई रहती है हर वक्त, किसी तरह उनके दिल नरम नहीं पड़ते, उनकी बदमाशियाँ अकड़ ख़त्म नहीं होती, तो फिर उनके लिए भी अल्लाह ने मज़मून रखे हैं, उनके लिए भी मज़मून रखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहें अल्लाह की रहमत के, कि जो नेक मोमिन बंदे होते हैं उनकी रूह ऐसे अल्लाह पाक निकलवाते हैं कि जैसे आटे में से बाल, भाई खुश काटा हो और उसमें बालों हम निकालते ना, बाव दवा खुश काटा होता है, हम देखते हैं बाल पड़ा हो यूँ करके निकाल दिए, कैसे आराम से पता ही नहीं चला, ऐसे रूह निकलती है। और जो अल्लाह की राह में शहीद होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मलकुल मौत से फरमाते हैं हट जाओ, छोड़ दो इसको, इसकी रूह तुम मत निकालो, ये बंदा मेरे ऊपर फिदाकारी के लिए जा रहा है, मेरे ऊपर फिदा होने जा रहा है, मुझ पे मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है, ये अपनी जान मेरे ऊपर सुपुर्द करने वाला है, ये कुछ नहीं देख रहा, ये दीवाना है ये, तो तुम हम लोग हट जाओ, इसकी रूह को मैं अपने दस्त से खुद निकालूंगा, अपने हाथों से खुद निकालूंगा। तो फिर जो शोधा की जो रूह होती है वो फरिश्ते नहीं निकालते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्ते करम, अल्लाह की तजल्ली है, यानी अल्लाह पाक खुद बजात खुद उसकी रूह को निकालते हैं। बरा तसव्वुर करें क्या हाल होता है उस बंदे मोमिन का। यही वजह है कि जब वो शहीद जब कोई होता है तो जब जन्नत में जाता है तो जन्नत के सारे मज़े करने के बाद अल्लाह पाक पूछते हैं हाँ भाई क्या कहता है मेरी जन्नत के बारे में, मेरी नेमतों के बारे में, तो बहुत खुश होता है, तारीफ़ें करता है, लेकिन अल्लाह पाक कहता है, लेकिन अल्लाह पाक एक ऐसा मज़ा मुझे अभी तक तड़पा रहा है वो यहाँ पूरी जन्नत में भी नहीं है। बताइए, वरना कोई दुनिया से जाने वाला शख्स कोई ऐसा होगा जो दुनिया की किसी नेमत को याद करे, वाहिद शहीद होगा जो कहेगा अल्लाह पाक एक ऐसा मौका मुझे दरकार है, चाहिए, वो जो दुनिया में मुझे मिला था वो आपकी पूरी जन्नत में भी नहीं है। पूछा अल्लाह को तो सब पता है, हमें समझाना था, उसने कहा अल्लाह पाक जब मेरी रूह निकल रही थी और जब आपने मेरी रूह निकाली थी जान कनी के वक्त, मुझे इतना ज़बरदस्त मज़ा आया था, वो मज़ा पूरी जन्नत में भी नहीं है, ना हूर में, ना जन्नत में, ना जन्नत की नेमतों में। वजह क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दस्ते करम से उसकी रूह को खुद निकाला था, अल्लाह का लम्स उसको अता हुआ था। तो हसनी हजरत वाला फरमाते थे बताओ जन्नत में ज़्यादा मज़ा होगा या खालिक जन्नत में ज़्यादा मज़ा होगा, जिसने जन्नत को बनाया उसमें ज़्यादा मज़ा होगा या जन्नत में मज़ा होगा, हूर में ज़्यादा मज़ा होगा या खालिक हूर में मज़ा ज़्यादा होगा। सही है भाई, तो कभी मखलूक जो है कभी खालिक का मुकाबला नहीं कर सकती, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो भाई जान तो सबको देनी है, तो मुसलमान के जो मुसलमान मोमिन मुत्तकी लोगों की जो रूह निकलती है उसका अंदाज़ कुछ और होता है। अल्लाह पाक काफिरों की रूह के बारे में फरमाते हैं कुरान पाक में कि उसका खुलासा ये कि जब काफिरों की रूह जब निकलती है तो उनकी मौत के ऊपर ना ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है, उनकी मौतों के ऊपर ना ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है। ये अल्लाह ने क्यों मसला बयान फरमाया, इससे पता चला कि ज़मीन व आसमान किसी की मौत के ऊपर रोते भी हैं। फिर अहादीस मुबारक में इसकी तशरीहात आई हैं, जब कोई अल्लाह वाला नेक मुत्तकी आदमी दुनिया से जाता है तो ज़मीनों और आसमान रोते हैं उसकी याद में, हत्ता के चांद सूरज रोते हैं, हत्ता के वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ बैठ के वो अल्लाह का जिक्र किया करता था, अल्लाह के मामलात किया करता था, वो ज़मीन का टुकड़ा दरो दीवार बैठ के रोते हैं कि यहाँ एक प्यारा अल्लाह का बैठता था और हम सुनते थे वो अल्लाह अल्लाह करता था। तो ये कीमत होती है नेक लोगों की, मुत्तकी लोगों की। इसनी हदीस शरीफ में ये भी मज़मून है, मौतुल आलिम मौतुल आलम, मौतुल आलिम मौतुल आलम, कौन सा आलिम, वो आलिम जो इल्म रखता हो अल्लाह की मार्फत का, तक़वे से रहता हो, वो मतलब है, यानी उलमाए रब्बानी, उसमें मदरसों से फारिग हो तहसील लोग भी आ सकते हैं, और वो लोग आलिम का मतलब मदरसों से सिर्फ उन तक नहीं हो गया मामला, बल्कि हर वो आदमी जो इल्मे दीन रखता हो थोड़ा बहुत भी, क्या हलाल है क्या हराम है, आलिम बामल से मुराद एक आदमी है عالم مفتی نہیں ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تقوی سے رہتا ہے، فرائض واجبات پورے رکھتا ہے، تو وہ بھی عالم میں آئے گا، وہ اس حدیث کی روح سے وہ بھی محروم رہے گا. تو موت العالم موت العالم، یعنی کوئی اللہ والا، مختصر یہ کہ اللہ والا جب مرتا ہے تو اس کی موت پہ خالی اس کی موت نہیں ہوتی اس علم والے شخص کی، بلکہ ایسا ہے جیسے پورے عالم کی موت ہو گئی. یعنی ایک علماء ربانی کو، ایک کسی متقی آدمی کی موت کو اللہ پاک پورے عالم کی موت قرار دے رہے ہیں. یہ ہوتی ہے قیمت اعمال کی، اعمال کے حساب سے. تو اس طرف بھائی دھیان دینا ہے کہ ہمارے قلوب میں آج ہم دیکھیں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے. اس سے ہمیں خود جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے تو ہم کو جواب مل جائے گا. خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں مضمون بیان کیا، اے میرے بندے تو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے. برا غور سے ان کو اٹھا کے بیٹھائیں، صحیح کے بیٹھیں. تو یہ ذرا غور کریں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اے میرے بندے تو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے. یعنی ایک سانس کے بعد جو دوسری سانس آتی ہے، زندگی کا ایک لمحہ کم ہو گیا، ہم دنیا سے ہم آگے کی طرف آ گئے، قبر کے قریب ہو رہے ہیں. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، جو ایک منٹ جو گزر رہا ہے زندگی کا، دنیا ہم سے دور جا رہی ہے اور قبر ہمارے قریب آ رہی ہے. یہ اسپیڈ ہے ہمارے قبر کی طرف جانے کی، اللہ کی طرف جانے کی. اور اللہ سے ہی بھاگ رہے ہیں، اور اللہ سے ہی بھاگ رہے ہیں، جا اللہ کی طرف رہیں اور اللہ سے ہی بھاگ رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو تھانی صاحب رحمۃ اللہ کے خلفت میں سے تھے، بہت پیارا انہوں نے اس موضوع پہ شعر فرمایا کہ نظر سوئے مرقد قدم سوئے دنیا، نظر سوئے مرقد نہیں قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. مرقد کہتے ہیں قبرستان کو. قدم سوئے مرقد کہ اے انسان، تیرے جو قدم ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ تو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، تیرے قدم تو وہاں جا رہے ہیں، لیکن تیری نظر سوئے دنیا، نظر جو ہے وہ دنیا سے تیری پیاس ہی نہیں بجھتی، دنیا سے تیرا دل ہی نہیں بھرتا. عجیب آدمی ہے کہ قدم تیرے وہاں جا رہا ہے، کوئی آدمی ہو مثال کے طور پہ، وہ الٹی طرف دیکھ رہا ہو اور سامنے کی طرف آ رہا ہو تو لوگ اس کو ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے اس کو، عجیب آدمی ہو بھائی، سامنے دیکھ کے کیوں نہیں چل رہے ہو، تم ٹکرا جاتے. چل سامنے رہے ہو اور دیکھ پیچھے رہے ہو، تو بھائی جہاں تم جا رہے ہو وہاں سامنے دیکھ کے چلو نا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جدھر آدمی جس سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں دیکھو نا، پیچھے کہاں دیکھ رہے ہو، اڑا دے گا تمہیں کوئی گاڑی والا. ڈانٹتے ہیں لوگ، برا بھلا کہتے ہیں. تو یہی عارفی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قدم، تمہاری سمت قبرستان کی طرف ہے، لیکن تمہاری جو نظر ہے، منڈی تمہاری، وہ دنیا کی طرف ہے. جا وہاں رہے ہو آہستہ آہستہ، اور نظر تمہاری دنیا کی طرف ہے، دنیا سے تمہارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، دل ہی نہیں بھر رہا. کیا فرمایا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جاتا ہے کدھر دیکھتا ہے، کدھر جاتا ہے کدھر دیکھتا ہے، جا موت کی طرف رہے. اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ اصل میں قرآن پاک سے استدلال کیا ہے، شعر پورا قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے یہ شعر. جو اللہ والوں کو جو الہام ہوتا ہے اکثر، وہ قرآن اور حدیث کی باتوں سے بالکل مزین ہوتا ہے. تو عارفی صاحب نے یہ فرمایا، کدھر جاتا ہے کدھر جاتا ہے کدھر دیکھتا ہے، یعنی قبرستان کی طرف جا رہے ہو تو وہاں کی طرف دیکھو نا. یہ کیا بیوقوفی ہے، جا کدھر رہے ہو اور دیکھ کدھر رہے ہو. اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ بس پھر آدمی کا اچانک وقت آ جاتا ہے. اللہ، اسی طرح بھائی جو لوگ ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، بھائی دیکھیں دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تو موت کا وقت اللہ کو پتہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں نا آنے کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر ابا آتے ہیں، پھر پوتا آتا ہے، آنے کی ترتیب ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا ابا بیٹھے ہیں 80 سال کے، بیمار، کھانستے کھوستے، لیکن پوتا 18 سال کا بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا کہہ سکتے ہیں، ایک شاید ہم لگا سکتے ہیں، جیسے کوئی 18-20 سال کا لگا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں شاید انشاءاللہ یہ جی جائے گا، بھی اس کی زندگی بڑی ہے. لیکن جن لوگوں کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، 55 سال کی ہو گئی، بھائی ان کا تو یقینی وقت آنے والا ہے. پھر کیا غفلت ہے بھائی. جیسے میری عمر مثال کے طور پر 50 سال ہے، تو اب میں اندازہ لگا لوں کہ پاکستان کی جو ایوریج عمر ہے 55-60 ہے، یہی تو عمر تو پوری ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا دیکھنا ہے، بہت جیا مثال کے طور پہ، ایک میں اپنی مثال دے کے بات کرتا ہوں. اسی طرح ہر آدمی اپنی عمر کا، زندگی کا تخمینہ لگا لے. 50 سال اگر میری عمر ہے تو پھر میں اندازہ لگا لوں بہت جیے تو لمحے کا نہیں پتا. آپ وسلم فرما رہے ہیں صبح کرو تو شام کی امید رہو, شام کرو تو تمہیں صبح رات کی امید رہو کہ تم زندہ رہو گے, یعنی موت کو اپنے سامنے ایسا پاؤ. لمبی لمبی امیدیں مت رکھو دل میں. بہرحال تو 50 سال کی عمر مثال کے طور پر میری, اگر مثال کے طور پر میں نے یہ اندازہ لگایا میں بہت جیا, بہت جیا کتنا, 15 سال, 20 سال, اور اس سے زیادہ کیا, 10-15 سال, 20 سال. تو 10 پتیلا میری زندگی جو ہے وہ 10-15 سال کی ہے. پھر اس میں سے 6-7 گھنٹے روزانہ سونے کے ہم نکال دیں, سویا آدمی مرا آدمی برابر ہوتا ہے, تو تقریباً 6-7 سال وہ نکال دیں سونے کی حالت کے, کیونکہ اس میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے. تو حالت بیداری کا جو وقت ہے میرے پاس وہ ٹوٹل 10 سال کا رہ گیا. اب میں دیکھوں کہ یہ ٹوٹل زندگی میرے پاس 10 سال کی ہے, اور میری آخرت کی تیاری کیا ہے, اور دنیا کی طرف میری بھاگ دوڑ کتنی ہے, تو میں اس کا حساب خود لگا لوں. تو یہ اپنا ایک چارٹ بنا پیش کر رہا ہوں, اس طرح سے ہر شخص اپنی زندگی کا ایک تخمینہ اندازہ لگا, اس کی عمر کتنی عمر ہے, کتنے گھنٹے وہ سوتا ہے, کیا اس نے آخرت کی تیاری کی ہے, کتنے فرائض واجبات پورے کیے ہیں اس نے, کتنے حقوق اللہ پورے کیے ہیں, کتنی اس نے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کی ہیں, بیوی کہیں ناراض تو نہیں ہے, بیوی کی بددعائیں تو نہیں لیتا رہتا وہ شخص, کیا اس نے اپنے والدین کی نافرمانیاں تو نہیں کی ہوئی, سارے معاملات کو دیکھے, فرائض واجبات پورے ہیں, نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی تو نہیں ہے, فرض نمازیں اور فرض روزے تو نہیں چھوڑے ہوئے, حج استطاعت ہونے کے باوجود ایسا تو نہیں کہ وہ حج ابھی تک اس نے نہیں کیا. خاتمہ کفر پہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے جو لوگ حج نہیں کرتے, یہ لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا. ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج استطاعت رکھنے کے باوجود, یعنی بغیر کسی عذر کے, وہ حج نہ کرے اور اس حالت میں اگر وہ مرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے. کتنا خطرناک اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید ہے کہ اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کافر ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, یہودی ہو کے مرے, خاتمہ خراب ہونے کا اس میں اندیشہ ہے. یہ مطلب ہے اس کا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حج کو موقوف کرتے رہتے ہیں, ارے ابھی تو بچی بیٹھی ہوئی ہے, ارے ابھی تو مکان کی تعمیر مجھے کروانی ہے, ابھی تو مجھے مکان کی تعمیر کروانی ہے, تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے, کھنچتا رہتا ہے, وہ کھنچتا رہتا ہے. دروازہ کھول دیں تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو, اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں, ایک دو نمبر. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ وہ حج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے, جبکہ اور توفیق نہیں ہوتی کسی عالم صاحب سے یا کسی مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ معلوم کر لیں, کیا یہ چھوٹی سی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے کہ اس وجہ سے میں حج نہیں کر رہا, تو یہ چیز صحیح ہے کیا میرے لیے؟ تو علماء کرام بھی منع فرماتے, کہتے ہیں بھائی اللہ نہ کرے آپ کا پیسے کم ہو اور بیٹی کی شادی سر پہ رکھی ہو, تو اس صورت میں تو بیٹی کی شادی کرو, یہ مسئلہ بتاتے ہیں علماء کرام. لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ابھی رشتے کی دور دور کوئی سنگن نہیں ہے, لیکن ابھی سے جو ہے وہ پیسے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے کہ جی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہیں. کسی عالم سے پوچھا, مفتی صاحب سے پوچھا جا کے, ہر ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی. اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں, کہ لوگ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن جب پھر پتہ چلے گا تو جب موت کا وقت شروع ہوگا اس وقت پتہ چلے گا. بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کا ٹکڑا, جو آپ نے خود فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہیں, تو جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے قبر, ذرا سنبھل کے, ذرا دیکھ کے, ذرا سمجھداری سے, آج تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اندر کون سی بڑی ہستی آ رہی ہے, یہ فاطمہ بنت رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہیں. تو انہوں نے تنبیہ کری قبر کو, تو کیا جواب دیا؟ قبر میں سے آواز آئی, اے ابو ذر, میں کسی چیز کو نہیں جانتی, میں کسی رشتہ داری کو نہیں جانتی, میں کسی مقام کو نہیں جانتی, میرے یہاں تو عمل کا بازار دکھتا ہے, میرے یہاں تو عمل کا بازار چلتا ہے, میں کسی رشتہ داری کو, کسی چیز کو نہیں دیکھتی, میں مجبور ہوں. ذرا سوچنے والی بات ہے, ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, ان کی لخت جگر, ان کی بیٹی, کیا ان کا تقویٰ ہوگا, کیا ان کی طہارت ہوگی, کیا ان کی پاک دامنی ہوگی, تصور میں نہیں ہوگا کہ ان سے کوئی خطا ہوتی ہو, ہے نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لے کے دعائیں دی, اللہ ان کو پاک کر دے. کتنی محبوب بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی چال بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے تھی, بتاتے ہیں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا سا انداز تھا, اور موٹے کھدر کا کرتا پہنتی تھی بیچاری, وہ جگہ جگہ سے جو پھٹا ہوا تھا شہزادی ہونے کے باوجود, بتائیے آپ, جنت کی شہزادی اور دنیا کی بھی شہزادی, لیکن حلیہ کیا تھا, موٹا ٹاٹ کا کپڑا پہنتی تھی وہ, جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا تھا, اور چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. پتہ چلا کہیں سے کچھ نابالغ غلام آئے آپ اسلم کے پاس, تو حضرت علی کرم نے فرمایا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مانگ لو, تاکہ تم اتنی تمہارے شدید محنت کرتی ہو, ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, زخم پڑ گئے, تو کچھ خدمتگار لے لو ان سے. یہ گئیں اور یہ شکایت پیش کی. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے میری پیاری بیٹی, میں تمہیں غلام سے اچھا کوئی وظیفہ نہ بتا دوں. انہوں نے کہا ابا ضرور بتائیے. فرمایا ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ 33 بار, الحمد للہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں تسبیحات فاطمہ یہ کہلاتی ہے. پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب میں تھکی ہوئی ہوتی تھی, جب میں یہ پڑھتی تھی تو بالکل فریش ہو جاتی تھی, تازہ دم ترو تازہ, میری ساری تھکان وغیرہ سب اتر جایا کرتی تھی. غلام نہیں دی اپنی بیٹی کو کہ بیٹا لو سہارے کے لیے لے جاؤ, قیامت تک کیوں, دکھانا تھا, دکھانا تھا ان کو, دیکھو یہ ہے میرا عالم, یہ ہے میرا گھرانہ. وسط کے باوجود ہم نے دنیا پرستی کو یا ان چیزوں کو پسند, دنیا پرستی تھوڑی تھی, وہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی, لیکن اس پاک گھرانے نے ضرورت کی چیزوں کو بھی, جو جائز چیزیں تھیں, ضرورت کی چیزیں بھی تھیں, ان کو بھی ٹھوکر مار دی تھی. اسی طرح جنگ احزاب کے بعد مسلمانوں کو بہت فتوحات حاصل ہو گئی تھی, ماشاءاللہ بہت مال غنیمت اور کافی فتوحات حاصل ہوئی تھیں, مسلمان امیر ہو گئے تھے کافی. تو ہماری جو مائیں تھیں امہات المومنین, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ قیس و قسرا اور یہ جو کافروں کی جو بادشاہوں کی جو بیویاں ہیں وہ تو خوب عیش و عشرت میں رہتی ہیں, بہت مزے سے رہتی ہیں, اور ہم آپ کی بیویاں ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, تو تھوڑا آپ جو اخراجات جو ہے نان نفقہ وغیرہ وہ ذرا اس میں اضافہ کریں ہمارے. جائز تھا, ظاہری بات ہے ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا, دو دو تین تین تک فاقے ہوتے تھے گھر میں بیچاری, تو ان کا کوئی جائز مطالبہ تھا, لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند آئی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے وہی نازل کر دی, آیت ہے یہ, اللہ کا مشی مفرض کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں, اگر تم دنیا کی زندگی کی طالب ہو تو میں تمہیں چند ہدیے وغیرہ تحفے وغیرہ پیار محبت سے دے کے تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں, جاؤ مجھے چھوڑ دو, اگر تمہیں دنیا عزیز ہے, اور اگر تم آخرت کی طلب گوار ہو تو اللہ پاک نے تمہارے لیے آخرت میں شاندار اجر رکھا ہوا ہے. اللہ پاک نے ان کی اس طرح سے اصلاح فرما دی. ذرا سوچیے آپ, کوئی وہ بہت زیادہ کوئی لگژریس لائف نہیں مانگ رہی تھی, گاڑی بنگلے کوٹھیاں نہیں مانگ رہی تھی بیچاری, مطلب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, تھوڑا سا اچھا پہن لیں, آرام سے تھوڑا سا ایک سکون کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, یہی تو اور مانگو. اور اس زمانے کے حساب سے بیچاری وہ کیا مانگتی ہیں, آج کل کے حساب سے تھوڑی, آج کل کی جو ہمارے جو مسلمان مائیں بہنیں ہوتی ہیں, وہ اگر ایک فٹ برانڈ کا پہن لیتی ہیں تو دوسری پارٹی میں پہن کے نہیں جاتی, وہ کہتی ہیں ابھی تو میں نے پہنی ہے فلاں کی شادی میں, دوبارہ پہن کے جاؤں گی تو میری ناک کٹ جائے گی. سوٹ کتنے کا تھا وہ, 20,000 کا, 15,000 کا, فلاں برانڈ کا. تو ایک برانڈ کا جب ہماری مائیں بہنیں اکثر جو پہنتی ہیں, دوبارہ اس تقریب میں نہیں پہنتی کسی دوسرے اس میں, کہتی ہیں کیونکہ یہ لوگ دیکھ چکی ہیں, خواتین دیکھ چکی ہیں, اب میں دوبارہ وہی پہن کے جاؤں گی تو میری انسلٹ ہوگی. اور ذرا سوچیں کہ جن کا ہم نام لینے والے ہیں ان کا کیا حال ہے, شہزادی پوری دنیا کی جنت کی, کہ وہ پھٹے ہوئے پھٹا ہوا ان کا کرتا ہوتا تھا, یعنی پیون لگے ہوئے ہوتے تھے, موٹا کھدر کا, اور شرم و حیا کا کیا حال, کیا ان کی حیا, کیا پاک دامنی کہ جب وفات کا وقت آیا تو وصیت کر دی. کیا وصیت فرما رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میرا جب جنازہ تیار کرو تو رات کے اندھیرے میں جنازہ تیار ہونا چاہیے, کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. ایک ہوتا ہے تقوی جیتے جی زندگی میں, ایک تقوی کی فکر ہے مرنے کے بعد. ذرا غور کیجیے آپ بھائی, انتقال ہو گیا, کھاتا بند ہو گیا, اب کوئی بعد میں کچھ بھی کرے, آدمی تو مکلف نہیں ہے نا, نہ عورت نہ آدمی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, اس کی تو روح نکل گئی, اس کا کھاتا بند ہو گیا. لیکن یہ کیسے مبارک لوگ تھے کہ جو اتنے متقی تھے کہ مرنے کے بعد بھی تقوی کی فکر ہو رہی ہے, مرنے کے بعد بھی شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھے. اور اس کے بعد یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد بھی, جنازہ جو ہے یہ ایجاد جو اوپر سے اٹھا ہوا ہوتا ہے یہ انہیں کی ایجاد ہے. انہوں نے حکم دیا تھا کہ کھجور کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں, جو شاخیں ہوتی ہیں وہ رسی خمدار ہوتی ہیں, اس کو لے کے کچھ اس طرح سے جنازہ تیار کروایا تھا کہ وہ گول ہو گئی تھی اوپر سے، جو جنازہ تھا وہ گول ہو گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالی تھی، اتنا اہتمام، اتنا اہتمام کیا، ورنہ اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، رات کا اندھیرا اور پھر اس طرح سے پوری گول چھال کا جنازہ بنایا پھر اس کے اوپر چادر، بتائیے آپ کیا تقوی کا عالم تھا، کیا شرم و حیا کا عالم تھا، معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ تو وہ آج ان کی جو ماننے والے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج وہ مائیں بہنیں دیکھیں جو شرعی پردوں کو کہتی ہیں نا، یہ پردوں کی کیا ضرورت ہے، کہاں ہیں قرآن میں، دکھاؤ، ارے سب مولویوں کی باتیں ہی ہیں، سب مولویوں کی باتیں، ہم نہیں مانتے، ارے ظالم حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ سبق سیکھو، اگر شرعی پردے کی مخالفت کرتی ہو قرآن میں نہیں ہے تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عمل تمہاری ہدایت کی نہیں کافی ہو جائے اگر دل زندہ ہو تو، کہ ان کو مرنے کے بعد، وفات کے بعد فکر ہو رہی ہے کہ میرے جسم کے خد و خال بھی کوئی نہ دیکھ لے، چہرہ چھپا رہی ہیں، جسم چھپا رہی ہیں، رات کے اندھیرے کی خواہش کر رہی ہیں، اوپر سے وہ جو ہے وہ اوپر سے کورڈ کروا رہی ہیں اپنے آپ کو، تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے، جب مرنے کے بعد اتنا پردے کا اہتمام کر رہی ہیں تو نعوذ باللہ کیا وہ جیتے جی بغیر پردے کے پھرتی ہوں گی، وہ تو اس جیتے جی ان کا کیا شرعی پردہ نہیں ہوتا، وہ جو مرنے کے بعد اتنی فکر کر رہی ہیں، تو اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے کسی کو، لیکن جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا وہ 10 چیزوں میں مسئلے نکالتا ہے، مولویوں کی باتیں، کہ جب ملک الموت جب آئیں گے روح نکالنے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ مولوی صاحب کی بات تھی، کسی بزرگ کی بات تھی، یا اللہ رسول کی باتیں تھیں، اللہ۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، تو آج ہم کو یہ دیکھنا ہے جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں، جو تقریباً 40, 45, 50, 55, 60 تک کے جو لوگ پہنچ چکے ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ان کے اعمال کیا چلنا ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، وہی بات کہ 18-20 سال کا تو لڑکا کہہ سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں شاید جی جائے، اول تو اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نوجوان ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 70, 50, 60 سال تک جیے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں کم کچی عمروں سے، کم عمر سے بھی تو، لیکن ایک بات ہے کہ شاید شاید کہہ کے ہم کہہ سکتے ہیں جی جائے، لیکن جس کی عمر بڑھ چکی ہے 50-55 سال ہے، وہ تو اس کی تو موت یقینی ہے، وہ کیوں بچپنا نہیں چھوڑ رہا، کہتے ہیں نا عمر 55 کی دل بچپن کا، عمر 55 کی دل بچپن کا، تو بھائی ایسے لوگوں کو تو فکر کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی جو وصیت نامے کا پرچہ ہے وہ ہم سے لیں، اس میں تمام حقوق اللہ حقوق العباد لکھے ہوئے ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے پورے کرنے لازمی ہے، جس کا تعلق فرائض سے، اور اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ یہ چیزیں پوری کیوں نہیں کی تھیں، اس میں فرض نمازیں ہیں، روزے ہیں، اور دوسری معاملات ہیں، حقوق اللہ کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے، یہ وہ گناہ جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، یہ وہ گناہ جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، تو اس طرح فکر کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر مثال کے طور پہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، وہ 15 سال سے داڑھی منڈا رہے ہوں مثال کے طور پہ، آج ان کی عمر مثال کے طور پہ 60 سال ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک داڑھی منڈا رہے ہیں، ایک مثال ہے۔ اسی طرح کوئی 15 سال کی عمر سے اگر وہ ٹی وی ناچ گانے فلمیں دیکھ رہا تھا، تو اب اس کی عمر 60 سال ہے تو ابھی تک فلمیں ناچ گانے ڈرامے دیکھ رہا ہے وہ ننگے۔ اسی طرح وہ غیبت کرتا تھا، حرام کھاتا تھا، جو بھی اس کے گناہ تھے، حرام کاریوں میں تھا، جو بھی گناہ تھے، ایکسائز ویٹ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، مثال دینے کے لیے بتا رہے ہیں، تو اگر 15 سال کی عمر میں کر رہا تھا تو 60 سال عمر ہے تو وہ ابھی تک وہ سارے اعمال وہی کر رہا ہے، یعنی وہ منہ سے نہیں بول رہا، اس نے سوچا ہوا یہ کہ میں موت تک ایسے ہی رہوں گا، میری زندگی میں کبھی یو ٹرن نہیں آئے گا۔ بھائی بولتے نہیں ہم، لیکن مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، مطلب یہی ہوتا ہے، کتنے ہم جنازوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں داڑھی منڈی ہوئی، لیکن اس نے کبھی کہا نہیں تھا میں موت تک یہ داڑھی منڈوں گا، لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں ایسا ہی مروں گا، داڑھی منڈاتا ہوا، فلمیں دیکھتا ہوا، ناچ گانے دیکھتا ہوا، عورتیں لڑکیوں کو سیاد بدنظری کرتا ہوا، حرام کام کرتا ہوا، بولتا کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے بھائی، اسی حالت میں لوگ بیچارے ایسے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کی زندگی میں کبھی یو ٹرن کبھی ہوتا ہی نہیں کہ اپنی حالت کو سدھار لیں۔ تو بھائی زندگی میں کبھی تو یو ٹرن آئے، مرنے سے پہلے پہلے کب آخر، کب آدمی وہ بچپنا چھوڑے گا اپنا، کب بچپنا ختم ہوگا، موت کے وقت، موت دیکھ کے، اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت اللہ نے یہ مفہوم نہیں بتا دیا کہ جب تم میں سے اپنے سر پہ کوئی کھڑی موت دیکھ لیتا ہے تو سب مجھ سے ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ نافرمان لوگوں کے بارے میں، نیک متقی لوگ مہلت نہیں مانگتے کیونکہ ان کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ پاک ایسی پیاری جگہ، ایسا تو نے ہمارا ٹھکانہ رکھا، اللہ پاک جلدی جلدی ابھی اسی وقت جلدی ان مقامات تک مجھے پہنچائیے، تو روح پھڑکتی ہے ان کی، جیسے پنجرے میں طوطے کی روح پھڑکتی ہے نا، میں کسی طرح اڑ کے نکلوں، تو بندہ مومن کی روح پنجرے میں سے، جسم کے پنجرے میں ایسے پھڑکتی کہ یہ جو جلوے دیکھ کے، جو اللہ نزا کے وقت اس کو اس کا ٹھکانہ جنت دکھا دیتے ہیں، جو مزے کراتے ہیں، عالم برزہ کھول دیتے ہیں نزا کے عالم میں نیک لوگوں کو، تو وہ اتنا تڑپتے ہیں کہ اللہ پاک بس جلدی روح نکلے اور میں یہاں تک پہنچوں. لیکن بھائی جو فساق فجار ہوتے ہیں، مسلمان گنہگار اور جو کافر ہوتے ہیں، تو سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹھکانہ دکھا دیا اللہ نے. حالانکہ دونوں کی نوعیتوں میں فرق ہوتا ہے، گنہگار مسلمانوں کے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں، ایمان کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور کافروں کا بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن تھوڑی بہت تو تکلیف بھائی گنہگار لوگوں کو تو پھر بھی ہوگی نا، اگر اللہ نہ کرے گناہ سے بھرپور زندگی اگر گزاری تو. اللہ پاک سمجھانے کی نہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے اپنے سر پہ کھڑی کوئی موت دیکھ لیتا ہے تو سب مجھ سے ایک ہی بات کرتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں کرتا. کیا؟ اللہ مہلت دے دے مہلت، ٹائم دے دے ٹائم. یہ جو ٹائم ہے نا مہلت، اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں زندگی کی جو ہم ضائع کرتے رہتے ہیں. ہوٹلوں میں بیٹھ گئے، چائے پینے بیٹھ گئے، گپ شپ ہو رہی ہے، چار چار گھنٹے، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے، موبائل میں بیٹھے تو ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے، پانچ گھنٹے، صبح سے لے کے رات تک. یہ کہاں برباد ہو رہا ہے وقت؟ یہ مہلت اللہ نے دی لیکن کہاں جا رہی ہے؟ حرام کاری میں وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے دبا کے. یہ کب پتہ چلے گا ان مہلت کا؟ جب موت کا وقت شروع ہوگا، جب غرغرہ کا عالم شروع ہوگا، غرغرہ نزا کا عالم، جب حفاظ خمسہ پہ جب فرشتے پہرے بٹھاتے ہیں، بس ختم کہانی اب تمہاری، اس وقت پھر آدمی روتا ہے، چیختا ہے. اللہ وہی کیفیت، وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت ہر جانے والا دنیا سے کہتا ہے اللہ پاک ٹائم دے دے، اللہ پاک مہلت دے دے، اس طرح سے زندگی گزاروں جس طرح سے تو چاہتا تھا. اس وقت کہتے ہیں اللہ مہلت بھی دے دے، ٹائم بھی دے دے، اور اس طرح سے وجہ کیوں اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ٹائم دے، مہلت دے، دنیا میں بھیج دے، ایک چانس دے دے اللہ تاکہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں جو تیری خواہش تھی، جو تو اس طرح سے تو چاہتا تھا. اور اللہ نے بھی کس بیزاری اور کس نفرت سے جواب دیا اس کیفیت کے اوپر. یہ اس کی ایک بات ہے بات، یعنی آسان لفظ میں سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں بکواس، چڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ، یہ اس کی ایک بات ہے بات جو مسلسل کہے جا رہا ہے، مسلسل کہے جا رہا ہے ایک ہی بات. ہرگز اس کو ایک لمحہ نہیں دیا جائے گا، ایک سیکنڈ کا نینو سیکنڈ بھی اس کو نہیں ملے گا، ایک لمحہ اس کو نہیں ملے گا. اور آڑ کر دینے والی چیز موت اس کو واقع ہو کر رہے گی، ایک لمحہ نہیں ملے گا. تو بھائی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنا وقت کتنا ہم سیو کر رہے ہیں، کتنا بچا رہے ہیں. یہ مطلب نہیں آدمی ہنسنا بولنا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، گپ شپ چھوڑ دے. بھائی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، پکنک منانا، سیر سپاٹے کرنا جائز حدود میں، یہ ضروری ہے دل دماغ اعصاب کو خوش رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد ہو. اگر آدمی اچھا بھی کھا رہا ہے تو بزرگوں نے فرمایا ہے گھومنا پھرنا ثواب نہیں، اچھا کھانا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ گھومے پھرے گا اور وہ کھائے گا پیے گا، اللہ پاک میں کھاؤں گا پیوں گا، اچھی غذا میں کھا رہا ہوں، مزے لے لے کے، تو اللہ پاک میں شکر دل سے کروں گا تیرا. تو جب جتنا شوق سے اور جتنا لذیذ کھانا کھائے گا اتنا دل سے شکر نکلے گا، تو وہ کھانا بھی عبادت بن گیا. گھومے پھرے اس لیے کہ اللہ پاک میرے دل دماغ اعصاب ذرا خوش رہیں گے تو اللہ پاک تاکہ میں تیری یاد میں اچھی طرح سے منہمک رہوں گا. تو وہ گھومنا پھرنا جو ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے بن گیا پھر بس. تو پھر وہ جو گھومنا پھرنا ہے اس پہ بھی فرشتے ثواب لکھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو فرشتے ثواب لکھتے ہیں. تو صحابہ کرام بڑے حیران، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں ثواب کی نیکی کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی تو بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو ثواب کس بات کا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیوں اگر یہی عمل صحبت کا کسی نامحرم عورت لڑکی کے ساتھ کرتا تو عذاب میں نہیں آتا، شامل عذاب نہیں آتا، اس کے اوپر گناہگار نہیں ہوتا. تو کہیں ہاں، کہیں گے بس اسی وجہ سے ثواب ہے. یعنی اللہ کی جو مہربانی، اللہ کی رحمت، آپ دیکھیے کہ بھائی گناہ سے بچ کے وہی عمل تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو حلال طریقے سے تو اللہ ثواب لکھ رہے ہیں. بتائیں اتنے بہانے بہانے سے اللہ پاک نیکیاں لٹا رہے ہیں ہم پر، لیکن ہم نیکیوں کو اٹھانے والے ہی نہیں ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. بس ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بتا دیا کہ تمہاری عمر جو ہے کوئی نعوذ باللہ کو غیب کا پردہ ہٹ گیا اور بتا دیا کہ تمہاری عمر 500 سال ہے، اور اللہ نے 500 سال بھی اس کو پتہ چل گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم جنتی ہو. ہر آدمی اتنے آرام سے بولتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اس سے کون انکار کرے گا کہ اللہ پاک غفور الرحیم نہیں ہے؟ لیکن غفور الرحیم ہونے کا مطلب لوگ یہ نکال رہے ہیں آج کل کہ خوب ننگ دھڑنگ زندگی گزارو، نفسانی خواہشات کے اوپر چلو، خوب حرام کاریاں کرو، عادتاً گناہ کبیرہ میں مشغول رہو اور بغیر اور توبہ بھی نہیں کرو اور ایسے ہی مر جاؤ، اور جب مرو گے تو اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو قرآن اور حدیث میں کوئی بھی کہیں ایسا مضمون نہیں ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ غفور الرحیم اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک میں، میں ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہوں جو ندامت جن پر طاری ہوتی ہے اور وہ رو پڑتے ہیں خوف خدا سے اور پھر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اپنے رب کو پھر غفور الرحیم پائیں گے وہ۔ یہ تھوڑی ہے اللہ معاف کرے ننگ دھڑنگ زندگی گزارو، حرام کام کرو، اللہ کا خوف دل میں ہے نہیں، اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کا حرام کھا لو، اس کی وراثت کا مال کھا لو، لوگوں کی زمین جائیدادوں پہ قبضہ کر، لوگوں کا ظلم زیادتی کرو، بدماشیاں دکھاؤ، اکڑ دکھاؤ، تکبر دکھاؤ اور مرو گے تو سیدھے جنت میں۔ تو ایسا مضمون ہے ہی نہیں کہیں بھائی۔ اللہ پھر بھی کسی کو بخش دیں تو بھائی ان کی شہنشاہیت میں کس کو دخل ہے، لیکن عام قاعدہ تو یہ نہیں ہے۔ اور خود اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فاسق و فاجر اور ایک متقی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ خود یہ قرآن پاک میں مضمون بتا رہے ہیں کہ ایک فاسق فاجر اور ایک متقی یہ کیسے دونوں برابر ہو جائیں گے، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ظلم ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو گناہوں سے بچ رہا ہے، تقوی سے رہ رہا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، ہاں، اور پھر دوسرا آدمی جس نے خوب وہ کیا معاملہ تو وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ پاک بعض گناہگار لوگوں کی کوئی نیکی کو قبول کر کے اپنی شان رحمت سے ان کو بخش کے جنت میں ڈال دیتے ہیں، تو سب کے الگ الگ معاملات ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کی مغفرت ہوگی اور کس کو جنت میں ڈالیں گے اور کس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہم لوگ تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو اصول ہے اللہ کا، جو قرآن پاک سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی اللہ کی رحمت کے معاملات وہ بالکل الگ ہیں، عجیب عجیب معاملات ہیں، ایسے ایسے لوگ کی بخشش رہے گی۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ جنتی، جب نیک متقی لوگ جنت میں جائیں گے تو ایسے ایسے لوگوں کو جنت میں دیکھیں گے کہ وہ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے یار تو اور یہاں، ہے نا، چیخیں نکل جائیں گی باب جنتیوں کی کہ لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا، ایسا بندہ بھی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خود تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بنی ہندو لالا کو دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہوں، بڑے حیران ہوئے تھانوی صاحب، انہوں نے کہا لالا جی تم اور یہاں جنت میں، یہ کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی، تو شاید صحبت کے اثرات پڑ گئے، ساری زندگی ہندو رہا، لیکن جب میری موت کا وقت آیا تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں نے انکہی کہہ گیا۔ میں انکہی کسے کہتے ہیں؟ جو بات نہ کہی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنا ہے بس مرتے وقت میں نے کلمہ پڑھ دیا، مجھے نہیں پتہ کیوں، بس اللہ نے بخش دیا اور مجھے جنت میں ڈال دیا، ہے نا۔ تو بھائی کچھ نہیں پتہ کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے، لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے۔ حضرت والا ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے مزید، فرماتے تھے کہ اللہ کے قانون کا احترام کرتے ہوئے پھر اس کی رحمت پہ نظر رکھو، اللہ کے قانون کا احترام کرتے ہوئے پھر اس کی رحمت کے اوپر نظر رکھو، یہ رسک فری کام ہے، یعنی رسک مت اٹھاؤ۔ ایک حیدرآباد بھی اگر جاتے ہو گاڑی میں، مثال کے طور پہ، تو ہم گاڑی کی ٹینک فل کرواتے ہیں اور کھانا پینا اور ضروری چیزیں اور جو گاڑی کی خرابی کا سامان، نٹس وغیرہ اور اسپیئر ویل وغیرہ، ہم سب تیار کر کے لے کے جاتے ہیں کہ یار اگر کہیں بیچ میں گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرول اگر کم پڑ گیا تو کیا ہوگا، تو ٹینک فل کرائیں گے جو ضروری اسباب جا کے، اور پھر ہم لے کے جاتے ہیں گاڑی۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کوئی حیدرآباد جانا اور 4 لیٹر پیٹرول لایا گاڑی میں اور نکل پڑے، بھائی میں اللہ پہ توکل ہے میرا، لوگ کہیں گے کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، بھائی آپ عقل سے پیدل ہیں، توکل اس شے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت ہم کیا کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں کہ بھائی توکل کی تعریف آپ سمجھے نہیں، توکل کی تعریف ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہی ہے نا۔ یا کوئی اور توکل کی تعریف ہے، بھائی نوکری پہ کیوں جاتے ہو، رازق تو اللہ ہے تو مت جاؤ نوکری پہ، کاروبار کیوں کرتے ہو، دکان بند رکھو، اللہ قادر ہے، اللہ گھر بیٹھے دے گا۔ لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی آپ توکل کا مطلب نہیں سمجھے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دنیا کے معاملے میں جب آخرت کی قبر کی بات کرو تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پورا 100% اللہ پہ توکل ہے، نہ نماز پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ گناہوں سے بچو، نہ حرام کام چھوڑو، نہ اللہ کو راضی کرو، یہاں پورا توکل ہے۔ اب یہاں اسباب کی بات نہیں کریں گے بھائی، تو یہاں پہ بھی تو اسباب کی بات کرو، جس طرح سے دنیا کے بارے میں اسباب کے اوپر بات کرتے ہیں، یہاں وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کہا اور حرام کاموں میں جت گئے، تو یہاں کیوں نہیں توکل اللہ پہ کیا جا رہا، توکل کے اسباب کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے یہاں کیوں نہیں اسباب کو اختیار کیا جا رہا، جس طرح سے دنیا کے معاملے ہم لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، دنیا ملتی ہے بغیر اسباب کے، تو آخرت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے کیسے مل جائے گی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو بھائی جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں تو ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے اپنی نمازیں, اگر فرض نمازیں چھوڑی ہیں تو بلوغت سے حساب لگے گا نماز ہوگا. یہ وہ گناہ ہے جن کا آدھا, جن کا دہرانا, جن کا لوٹانا ضروری ہے, توبہ سے معاف نہیں ہوں گے, یہ وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرف ہمیں فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے کر آئیں, گناہوں سے بچیں, پھر اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں. اللہ نے یہ مضمون بھی بنائے, اور اگر اللہ نہ کرے بچے اگر بگڑ گئے اور ہم نے جو گندا ماحول خود رکھا ساری زندگی اور ہمارے مرنے کے بعد اولادیں بھی وہی گندے کام کرتی رہیں, فلمیں, ناچ گانے, حرام کام, تو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور پھر باپ کو عذاب ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے اس بات پر مواخذہ ہوگا کہ اب اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے, اب اس کا یا قصور بیچارے کو تو مر گیا, اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مقدمہ چلتا ہے کہ ظالم, جو تو بچوں کی تربیت کر کے آیا, جو تو نے ماحول دیا تھا, اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا, اس لیے عذاب دیا جاتا ہے کہ جو تم نے صحبت اور ماحول دیا تھا بچے کو, آج تمہاری اولادیں وہی غلط کام کر رہی ہیں جو تم کیا کرتے تھے, جو تم ان کو ماحول دے کر آئے تھے, یہ وجہ ہوتی ہے عذاب کی. تو بھائی نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے, تو اسی طرح بری گندی گناہگار اولادیں بھی صدقہ جاریہ نہیں ہے بلکہ گناہ جاریہ بن جاتی ہیں. پھر وہ جس طرح کوئی نیک اولاد چھوڑ کے مرے گا تو آٹومیٹک قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا, اس کے درجات میں اضافہ رہے گا. یہ صالح صاحب کوئی نہ بھی کرے, بچہ نماز پڑھے گا باپ کو ثواب ملے گا, بچہ قرآن پڑھے گا باپ کو ثواب ملے گا, خود بخود آٹومیٹک. اسی طرح جب کوئی باپ کے مرنے کے بعد, زندگی ہے بھی اب مرنے کے بعد, جب کوئی بچہ زنا کرے گا, اللہ نہ کرے, شراب پیے گا, بدکاری کرے گا, چرس پیے گا, گندی ننگی چیزیں دیکھے گا موبائل پہ, تو وہ سارا وبال جو ہے باپ کی قبر کے اندر جائے گا. کیونکہ جو وہ تربیت کر کے آیا ہے, جو وہ صحبت دے کر آیا ہے, اور سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ہم نے کیا ماحول دیا ہوا ہے, اپنے بیوی بچوں کو ہم نے کیا ماحول دیا ہوا ہے, یہ بھائی بھگتنا پڑے گا. یہ تو اسی طرح ابھی کیا معاملہ ہے کہ بھائی اب بیوی کچھ نہیں بگڑا, اس پہ انیس الہبادی صاحب دامودر کاتم کا یا رحمۃ اللہ ہوگا, بہت ضعیف تھے اللہ جانے, انڈیا میں ہوتے ہیں بہت اللہ والے بزرگ, جب خان کا آتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان سے خاص فرمائش کرتے تھے کہ وہ پرندے والا شعر سنائے, تو بہت ہی پیارا ان کا شعر تھا, حضرت والا خود بڑے شوق سے سنتے تھے کہ اپنے سارے گناہوں پہ میں یوں شرمندہ ہوں, اپنے سارے گناہوں پہ میں یوں شرمندہ ہوں, ہوا میں جو نہ اڑ پائے میں وہ پرندہ ہوں, ہوا میں جو اڑ نہ پائے میں وہ پرندہ ہوں, یا الہی طاقت پرواز عطا کر مجھ کو, یا الہی طاقت پرواز عطا کر مجھ کو, ابھی ہے حیات باقی ابھی میں زندہ ہوں, ابھی ہے حیات باقی ابھی میں زندہ ہوں. تو یہ خوش نصیبی ہماری ہے کہ میں اس وقت بول رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, ہم لوگ حیات ہیں, ابھی موت کا وقت نہیں آیا, تو ان وقت کو ہم غنیمت سمجھیں, ان لمحات کو غنیمت سمجھیں, مبادہ کے دیر ہو جائے. حضرت والا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ بلالے پیا نہ جانے پیا بلالے کس گھڑی, نہ جانے پیا بلالے کس گھڑی, اور تو رہ جائے کھڑی تختی کی تختی, کچھ نہیں پتہ اللہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو بھائی اس لیے اپنی فائل کو پراپر تیار کریں, جلدی کریں, پتہ نہیں ہے وقت کا. ایک مرید اپنے شیخ سے کہتے ہیں, ایک بزرگ سے اپنے شیخ سے کہ حضرت کوئی مختصر جامع نصیحت کر دیئے, بہت پیارا جواب ہے, آب زر سے لکھنے والی نصیحت تھی. انہوں نے کہا بیٹا مختصر اور جامع نصیحت یہ ہے تمہارے لیے کہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام آ جائیں تو یہ کہنا نہ پڑے حضرت ابھی آپ کہاں سے آ گئے, ابھی تو یہ فائل میری انکمپلیٹ ہے, ابھی تو میرے یہ معاملات رکے ہوئے ہیں, ابھی تو لین دین کے معاملات یہ رکے ہیں, ابھی تو میں اتنے لوگوں کا میں پیسہ کھا کے بیٹھا ہوں, ابھی تو میں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, ابھی تو یہ کچھ نہ کہنا پڑے. اگر کبھی بھی آ جائیں تو اپنے فائل کے اعمال کی فائل کو ایسا پراپر تیار رکھو, کہو حضرت میں تیار ہوں چلیں. پھر ایسے لوگوں کی نیت شریف میں موت مومن کا تحفہ ہے. اب کہاں موت کی اذیت, قبر کے بارے میں بتایا کتنی خطرناک موت کی تکلیف اور عذاب قبر ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, موت مومن کا تحفہ ہے. یہ دو باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تحفے سے تو بھائی ہم خوش ہوتے ہیں, کوئی آپ کو ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تحفوں کا لین دین کیا کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. یہ موت تو تحفہ قرار دے رہے ہیں آپ وسلم, تحفے سے تو خوش ہوتا ہے, لیکن ہم ڈر کیوں جاتے ہیں؟ ہماری جو غبارے کی طرح سے ہوا نکل جاتی ہے موت قبر کا سن کے, خوف تاری ہو جاتا, رنگ پیلا پڑنے لگتا ہے. بھائی تحفے سے تو خوش ہوتا ہے, مطلب کیا ہے وہ کیوں؟ موت کس کے لیے تحفہ ہے؟ جس کی تیاری تقریباً پوری ہو جاتی ہے, جس کو تعلق معلّہ حاصل ہو جاتا ہے, جس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے موت تحفہ ہے. اور پھر خوش ہوتے ہیں وہ کہ بھائی اب چلو اس دنیا کی جھنجھٹوں سے جو ہے جان چھوٹی, اب مزے کے دن آ رہے ہیں ہمارے. उनके लिए तोहफा है। अब हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में तकवा नहीं होता, इसलिए हम हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाता है। तो एक ये नसीहत ये है। इसी तरह बहुत से लोग जो होते हैं, वो एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, हज़रत ये क़यामत कब आएगी? इसी से मिलता जुलता वही तकरीबन जवाब है। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि भाई ये तो कोई नहीं जानता है, तो सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी को नहीं पता कि मौत कब आएगी। हाँ, मैं अपनी और तेरी क़यामत कब आएगी ये पूछा था, क़यामत कब है ना भाई? क़यामत तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। हाँ इतना बता दूँ, मेरी और तेरी क़यामत कब शुरू होगी इतना मुझे कन्फर्म है, ये बता सकता हूँ। मैंने कहा वो कौन सी क़यामत है? कहेंगे मेरी और तेरी क़यामत उस दिन शुरू होगी जिस दिन हम दोनों का दुनिया से जाने का वक्त होगा। कि हमारी और तेरी क़यामत शुरू, बहुत गहरी बात है। क्योंकि उलमा और मशायख फरमाते हैं दो क़यामतें होती हैं, एक क़यामत कुबरा बड़ी क़यामत, एक होती है क़यामत सुगरा छोटी क़यामत। तो बड़ी क़यामत तो हशर का दिन होगा भाई, छोटी क़यामत जो है क़यामत सुगरा जो कहलाती है, वो हमारे जब नज़ा का आलम शुरू होगा, हमारी क़यामत तो वहीं से शुरू। अगर हम जन्नती हुए अगर, तो उस क़यामत सुगरा के वक्त हमें बता दिया जाएगा, तो हमारी जन्नत तो वहीं से शुरू, हमें उस हिसाब से उसको करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। कोई नेक मुत्तकी आदमी मरेगा, भले आप उसको 3 दिन के बाद दफन करें, तो लेकिन आलम बरज़ख़ खुल गया तो जन्नत के सारे मज़े, उसको घर के अंदर ही मैयत रखी है, उसको सारे मज़े मिल रहे हैं, उसको उसकी जन्नत तो शुरू हो गई। उसको बड़ी क़यामत से क्या मतलब, उसको तो उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, बस अब तो खाना पूरी है, इंतज़ार करेगा वो बड़ी क़यामत को, फिर जन्नत में बाकायदा बाज़ाब्ता अंदर जाने का। लेकिन उसके जो बरज़ख़ी जो छुपे हुए जो हालात हैं जन्नत के सारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, सारी चीज़ें उसको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो भाई उसके तो मज़े शुरू हो गए। इसी तरह कोई आदमी बेचारा गुनाहगार अगर मरता है, तो जहन्नम में तो जब बड़ी क़यामत के बाद हिसाब किताब होगा उसके बाद जाएगा, लेकिन जहन्नम के अज़ाब की शक्लें और उसके महसूसात, उसकी कैफियात और वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी तकरीबन उसको घर बैठे ही मैय जब उसकी रखी होगी वो उसको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह पाक जज़ा और सज़ा, अज़ाब देने या रहमत देने के लिए कब्र के भी अल्लाह पाक मोहताज नहीं है। ये उलमा कराम ने किताबों में लिख दिया, क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं इनको कब्र नसीब ही नहीं हुई, तो क्या मतलब है उनका फ़ैसला किस तरह से होगा हमें नहीं पता। लेकिन क्या मैयत रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, उसको वहीं सारी चीज़ें उसको सब मिल रही हैं, लेकिन बराबर वाला आदमी झांक के देखे कह गया तो आराम से मरा हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ है, पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बेचारा अगर कोई अज़ाब से गुजर रहा है, तो देखने वाला नहीं बता सकता किस अज़ाब में, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये तो एक बिल्कुल गैबी चीज़ है, बरज़ख़ की चीज़ है भाई, ये इस चीज़ को समझना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे दिलों में अपना खौफ, मौत का खौफ और कब्र का खौफ, और अल्लाह पाक सारी चीज़ों का जो आलम बरफ़ से मुतालिक है उसका खौफ हमारे कल्ब को अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कामिल तकवा नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने वाला बनाए। हर दावा अपने पीछे दलील रखता है, जिसके दिल में खौफ आ जाता है अल्लाह का, उसकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि वो तकवा अख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है। वो अगर कोई इंसान है ख़ता हो गई तो फिर फ़ौरन तौबा कर लेगा, लफ्ज़ आदतन आदतन किसी गुनाह कबीरा में मुबतला नहीं रहेगा, ये अलामत है कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ आ चुका, और बस कोई दूसरी दलील नहीं है। कोई बोले मैं तो 5 पारे पढ़ता हूँ रोज़ाना, मुझे तो अल्लाह का बहुत खौफ है, मैं तो 1000 दफ़ा ये पढ़ता हूँ, मैं तो ये वजीफे पढ़ता हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, मैं तो ये करता हूँ, इतना सदकात खैरात करता हूँ, भाई मुबारक है सब कुछ है, लेकिन मजबूर हैं हम। ये कुरान और हदीस से यही बात पता चली, और इसमें किसी आलिम का किसी उसका इख्तलाफ भी नहीं है, सबका इजमा इस बात के ऊपर कि गुनाह से जो लोग नहीं बचते, नेक अमाल के बावजूद कानून के हिसाब से सब जहन्नम रसीद होंगे। मजमून आ चुका है इस बारे में, नेक अमाल के साथ गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है। एक आदमी सूद खा रहा है, रिश्वत खा रहा है, हर साल हज करने जा रहा है, बताइए क्या होगा फिर? वो रहमत का मामला आ गया, कानून के हिसाब से तो जहन्नम में जाएगा वो। तो ये बात है, तो तकवे की तरफ आएँ बस, तो फिर ये दलील बन जाएगी कि इंशाल्लाह वाकई ये बंदा संजीदा है। संजीदा एक होता ना यार, मजाक कर रहे हो या तुम सीरियस हो, कहते हैं ना किसी बात से हम बावले हो, तुम यार मुझे संजीदा नहीं लग रहा, मजाक में लग रहे हो तुम। तो जो लोग गुनाह नहीं छोड़े और दीनदार भी बने हुए हो, तो वो यही कहा जाएगा तुम आखिरत की तैयारी के लिए, भाई तुम संजीदा नहीं लग रहा, तुम मजाक कर रहे हो शायद, हकीकत है मजाक कर रहे हैं। वरना आप सल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, एक और ख़तरनाक बात याद आई हमारी इस्लाह के लिए, कि अगर जितनी तुम लोगों को मौत और आलम बरज़ख़ की खबर दे दी गई है, कब्र हशर के मामलात बताए गए, अगर इतनी मालूमात इतना इल्म किसी जानवर को दे दिया जाता, तो तुम्हें कोई बकरा बकरी खाने को मोटा ताज़ा नहीं मिलता। क्या मतलब, کہ وہ اللہ کے خوف سے خشیت سے وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا, ڈھانچا ہو جاتا, اس کے جسم پہ تمہیں ماس نہیں ملتا, اس کے جسم پہ تمہیں گوشت بوٹی نظر نہیں آتی, وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تمہیں ملتا, بوٹیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں یار گوشت کہاں ہے اس کے جسم میں, تو ایک جانور کی حالت ہو جاتی اگر جتنا تمہیں علم دیا گیا. یعنی کیا مطلب ہوا, ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے, ہم خوب علم بھی اللہ نے دے دیا, ہمیں موت قبر حشر کا سب پتہ بھی ہے, اس کے باوجود ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, دبا کے کھاتے ہیں اللہ کی اور دبا کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. جبکہ حضرت والا فرماتے تھے جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, کھاتے ہم اللہ رب العالمین کی لیکن گاتے نفس اور شیطان کی ہیں. اللہ کو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے مصیبتوں میں, بلاؤں میں, پریشانیوں میں پکارنے کو. اچھا وقت ہم رکھتے ہیں شیطان کی نہیں, اللہ نے چین دیا, عافیت دی, سکون دیا, پیسہ دیا, عزت دی, اب نفس میں فرونیت آ گئی, بھول گئے اللہ کو, اب خطوات شیطان پہ چلیں گے, شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے, پھر اللہ پاک کی ناراضگی آئے گی, اللہ کوئی بلا میں بلا مسلط کرتے ہیں, کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں, پھر مسجد سے باہر نہیں نکلتے. یہ کیا دو رخاپن ہے, پریشانی آئی تو اللہ اللہ کرنے لگے, پریشانی نکال دی تو پھر دوبارہ فرعون بن گئے. ارے بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ تو چیز اچھی نہیں ہے, یہ تو مطلب پرستی ہے, مطلب پرستی تو بہت بڑی ذلالت ہوتی ہے. حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی دو لوگوں سے نہیں بنی, بڑے سے بڑے گناہگار فاسق فاجر سب سے بن گئی, لیکن دو آدمیوں سے مجھے بڑی چڑھے, میری کبھی مجھے ان سے مناسبت نہیں ہوئی. اور یہ تھانوی صاحب کو نہیں بلکہ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے اس کو اس کے اندر بھی یہ صفت آ جاتی ہے. اور حقیقت بات ہے کیا کہ دو آدمیوں سے مجھے کبھی مناسبت نہیں ہوئی, وحشت ہوئی ہے ہمیشہ. وہ کون سے دو عمل ہوتے ہیں, ایک تو متکبر آدمی سے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, دوسرا فرمایا خود غرض مطلب پرست آدمی سے کہ اپنے مطلب کے چکر میں رہتا ہے وہ, یعنی وہ دوسروں سے کام نکلوانا جانتا ہے, دوسروں کا احسان لینا جانتا ہے, لیکن دوسروں پہ احسان نہیں کرتا. کوئی دوسرا کوئی کام بول دے گا تو وہ اس کا کام نہیں کرے گا, اس چکر میں ہوگا میں اپنا الو سیدھا کر لوں. تو ایسے لوگ ہی آج کل بھرمار ہیں, ایسے لوگ بھائی ٹھیک ہے انسان نہیں کر پا رہا الگ معاملہ ہے. تو آج یہ کہلاتے ہیں ہوشیار لوگ, اپرچونسٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا, اپرچونسٹ موقع پرست لوگ, موقع پرست موقع شناس لوگ, یہ کہلاتے ہیں خود غرض مطلب پرست لوگ. ان کو دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, بس یہ لوگ اپنا الو سیدھا کراتے ہیں اور السلام علیکم وعلیکم السلام اور اس کے بعد آپ کون اور میں کون. تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں ایسے خود غرض متکبر اور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مجھے کبھی مناسبت نہیں ہوئی. حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک شعر فرمایا تھا اور وہ خانقاہ میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جو دل سے غیر مخلص ہو, جو دل سے غیر مخلص ہو اور احساس سے عاری ہو, جو دل سے غیر مخلص ہو اور احساس سے عاری ہو, بہت بچنا چاہیے پھر ایسے خادم سے, پھر بہت بچنا چاہیے پھر ایسے خادم سے. جو دل سے غیر مخلص ہو اور وفاداری سے عاری ہو, بہت بچنا چاہیے پھر ایسے خادم سے یا احباب سے, ایسے کچھ تھا. تو مطلب پرستی جو ہوتی ہے چالاکی, پھر ایسے لوگوں نہ خدا ملتا ہے, نہ اللہ کی رحمت برستی ہے, نہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہیں ان کے اوپر, بس زندگی ایسی ان کی گزرتی ہے. جو چالاک لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ چیز ہوتی ہے, محروم رہتے ہیں ان کو بیچاروں کو, بس ایسی ان کے معاملات چلتے ہیں. اللہ, تو یہ خود غرضی کے اوپر تو ایک الگ سے بہرحال بیان ہونا چاہیے, اس پہ بہت باتیں ہیں, اس وقت بس ٹائم ہو گیا اس کو, بس بات اسی پر ہی موقوف کرتے ہیں. آخر میں حضرت والا ارشاد فرماتے تھے بھائی یہ پانچ اعمال کر لو, جو بھی انشاءاللہ پانچ اعمال کرے گا مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنا ولی بنا کے پھر اس کو موت دیں گے. تو یہ ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال, اس کا کتابچہ بھی ایک مختصر کتابچہ وہ بھی مل جاتا ہے. تو اور ان پانچوں عمل کا تعلق فرائض واجبات سے ہے, سنت غیر موقع یا نفلی چیز نہیں ہے یہ, یعنی پتہ یہ چلا کہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے پانچ عمل کرنا. تو پہلے تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ درست کریں, قرآن پاک تجوید سے پڑھیں, بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ کبیرہ مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں تو الحا کی آواز ہم حلق سے نکالتے ہیں, الحمد اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی نہیں. اگر الحمد پڑھ دیا دو چشمی ہے کے ساتھ سینے سے آواز نکالی الحمدللہ رب العالمین, تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام برائیاں اللہ کی نہیں, تمام نقائص اللہ کی نہیں, نعوذ باللہ. تو کہاں تعریفیں, کہاں عیب اور برائیاں. تو کتنا لوگ خیال کرتے ہیں حمد اور حمد, اسی طرح قلب مانے دل دو نقطے والا قاف حلق سے آواز نکالتے ہیں, اور اگر کھڑے قاف سے ہم نے قلب پڑھا تو قلب مانے دل دو نقطے والا قاف, اور اگر کھڑے قاف سے پڑھا قلب, قلب مانے کتا, تو کہاں دل کہاں کتا. تو مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو اتنی بڑی کوئی مہم بھی نہیں ہے بھائی, صرف ایک ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے، کسی بھی قاری صاحب سے نورانی قاعدے سے پڑھ لیں، تجوید درست کر لیں، تو ڈیڑھ دو مہینے میں انشاءاللہ تعالی تجوید درست ہو جائے گی، تو قرآن پاک جو ہے اس کی جو مخارج کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، تو انسان گناہ سے بچ جائے گا. اور ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے، روز اگر نہیں پڑھا جا رہا، ہفتے میں دو دن پڑھ لیں، تین دن پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، اور اس سے زیادہ کیا آسانی ہوگی. وہی بات کہ بھائی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، مرنے کا احساس ہوگا، تو پھر جبھی تو سارا معاملہ ہوگا. یہ لوگ انگلش تو سیکھ لیتے ہیں خوشی خوشی، چائنیز سیکھ رہے ہیں، جو سب سے مشکل زبان چائنیز وہ بھی سیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ کچھ پیسے مل جائیں گے. آج کل یہاں پہ بڑی کمپنیاں کھل رہی ہیں، چائنیز بولیں گے تو بھائی ہمیں اچھے پیسے ملیں گے. تو دو ٹکوں کے لیے مشکل ترین زبان سیکھ رہے ہیں، چار چار گھنٹے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے بغیر پیسے ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا، یہ چکر ہے سارا. بہرحال تو ایک تو قرآن پاک درست کریں، نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاروں اماموں کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں. احکامات بعد میں آئیں گے نا، عقل تو یہی کہتی ہے شریعت، لیکن یہ اس میں ایک عجیب واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ غیر مسلم ہے، پہلے کلمے کی دعوت نہیں دی، براہ راست آپ نے نفرت کا اظہار فرما کے ناگواری سے منہ پھیر کے یہ تم نے کیا شکلیں بنائی، کیونکہ تم داڑھیوں کو منڈاتے ہو ہے اور تم مونچھوں کو بڑھاتے ہو. اس نے ان دونوں سفیروں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا اسی شکلیں بنانے کا، پھر آپ نے جواب دیا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. تو یہ اسلم کی ناگواری ایسا چہرہ دیکھ کے کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو جب غیر مسلموں کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی، تو جو اسلم کے نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، اسلم کو آخری نبی ماننے والے، روزے رسول پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھنے والے، جب وہ داڑیاں منڈا رہے ہیں یا وہاں نہیں بھی جا رہے تو ہر ہفتے اسلم تک جو اعمال پہنچ رہا ہے اس میں یہ بھی پہنچ رہا ہے یا رسول اللہ یہ روزانہ آپ کی سنت کو گٹر لائنوں میں بہاتا ہے بندہ، اس وقت اسلم کو کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں تو کافروں کو رو رہا تھا، یہ تو میرے امتیوں کا یہ حال ہے. تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، اس کو رکھیں، فکر کریں اس کی. اور تیسرا عمل ہے کہ ما افلا من القابین من الغار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. وہ کون سی دو صورتیں؟ جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں، کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں، دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے. یعنی ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھیں، شلوار پاجامہ جو کچھ بھی پہنے ہوئے ہیں، پینٹ اگر ہے تو اس کو فولڈ کر لیں بھائی، اور پینٹ مجبوری میں اگر کبھی پہننی پڑ رہی ہے تو اس کو ڈھیلی سلوائیں، چست اور ایسی پینٹ کے جو جسم کے آوا جس سے نظر آئیں، تو علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا. وہ پینٹ اور شرٹ پہننے کی کچھ گنجائش دی علماء کرام نے، وہ پینٹ اور شرٹ جو ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو، جس میں جسم کے آوا نظر نہ آئیں. آج جو بیچارے دیکھتے ہیں ہم ینگسٹر کو اکثر مساجد وغیرہ میں، ایک تو انہوں نے وہ ٹراؤزر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے وہ اتنے بیہودہ انداز سے ٹراؤزر پہنے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بنیان ہوتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ تک نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں، ہے نا، اور سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو شرم ہو یا بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح رکوع اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ جو ٹراؤزر جو ہوتا ہے وہ لاسٹک کا، وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک جاتا ہے، اور ان کا جو بنیان ٹی شرٹ وہ اڑ جاتی ہے، تو کمر کے نیچے جو کولوں کی جو لائن ہوتی ہے وہ تک اور اس کے بال تک نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ عام مسجدوں میں آپ کو یہ نظارے نظر آئیں گے. کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، تو بھائی کیسے سلا ہوگی؟ کوئی شرم ہویا یہ ایک دم سے نکلتی چلی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ شرم و حیا خواتین میں سے بھی اکثر نکل رہی ہے اور مردوں میں سے بھی نکلتی جا رہی ہے. تو ٹخنوں کو کھول کے رکھیں. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے ٹخنوں کو کھولتے ہوئے کہ جی لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں، ملا نہ سمجھیں. تو بھائی ملا یا حقارت کی بات نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، جہنم میں جلنے کی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ مولوی صاحب کو نہ دیکھیں، ملا نہیں کہیں گے، بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، یوں سمجھنا چاہیے اس بات کو. بہرحال تو یہ ٹخنوں سے ایک انچ اوپر کرنے پہ آج اکثر لوگوں کو شرم آتی ہے، لیکن عیسائی اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے میں، ان کا لائف اسٹائل اختیار کرنے میں، لوگ پورے آدھے آدھے ننگے ہو گئے، شارٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ان کو فخر نظر آتا ہے، اس میں ان کو اسٹینڈرڈ نظر آتا ہے، اس میں ان کو چارم نظر آتا ہے، اس میں اٹریکشن نظر آتا ہے، اور سمجھتے ہیں میں بہت ہیرو اور پیارا لگ رہا ہوں، جبکہ گھٹنوں سے اوپر اس نے نیکر پہنا ہوا ہے. بتائیے گھٹنے تو اس نے ننگے کیے ہیں اپنے. جو دو شارٹس آتے ہیں، منی شارٹس ایک الگ آتا ہے، ایک ہاف لانگ الگ آتا ہے. تو بعض لوگ گھٹنے چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہ تو ٹخنوں سے تقریباً دیکھا جائے تو ڈیڑھ دو بالش اوپر انہوں نے پاجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اس میں تو تمہیں فخر نظر آ رہا ہے، اس میں شرم نہیں آ رہی کہ تم نے پوری ٹانگیں تم نے اتنی اونچی اونچی کھولیں کہ پوری تمہاری ٹانگیں گھٹنوں تک نظر آ رہی ہیں، اس میں تمہیں شرم نہیں آ رہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں تمہیں ٹخنوں سے ایک انچ پانچ اوپر کرتے ہوئے تمہیں موت آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے. تو بھائی کیسے معاملات درست ہوں گے، کیسے بلائیں ختم ہوں گی؟ جب مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو جائے گا. جب مسلمان خود ہی اسلم کی سنتوں سے ہٹرڈ ہو جائے گا, نفرت کرے گا, اس کو شرم آئے گی, کہے گا میں عقیر لگوں گا, ذلیل لوگ مجھے سمجھیں گے, جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو پھر ہم کافروں سے کیا ہم ان کو برا کہیں گے. آج مسلمان خود ہم لوگ دین مخالفت میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں, داڑھی کیوں رکھ رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, پردہ کی لڑکیوں کو کہتے ہیں کوئی بیچاری پردہ کر لیتی ہے, پردہ کیوں کر رہی ہو, زمانے کے ساتھ چلا جاتا ہے, یہ کوئی ہندو یا عیسائی روک رہے ہیں مسلمانوں کو, مسلمان ہی تو روک رہے ہیں. دین مخالفت سے آدمی مسلمان نہیں رہتا, اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتر جاتا ہے. جائیے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے مسئلہ. تو بھائی گناہگار آدمی مر جائے, کم از کم کافر ہو گئے تو نہ مرے, دین مخالفت میں تو نہ آئے آدمی. تو اس طرح فکر کریں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں, یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلیں. مرنے کے بعد کسی کا ساتھ کام نہیں دے گا, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کام دے گا. اور یہ ٹخنوں سے اوپر پائچے رکھیں. اور چوتھا عمل کیا ہے, نظروں کی حفاظت کریں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں نظروں کی حفاظت کا حکم. تمام نامحرم لڑکیاں, عورتیں, یہ چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, اور یہ ممانی, چچی, اور چلتی پھرتی جتنی بھی عورتیں نامحرم نظر آتی ہیں, ان سے نظروں کی حفاظت کریں, نیچے دیکھ کے چلیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لاہ ناظرہ و منظور علیہ, اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے, اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آ رہی ہے ان لوگوں پہ جو بد نظری کر رہے ہیں عورتوں کو, اور ان عورتوں پر بھی لعنت آ رہی ہے جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کر رہی ہیں, یعنی جو پردہ نہیں کرتی, ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں. رشتہ دار وغیرہ بھی اگر آئیں تو گھر کے اندر ایک ایسی بیٹھک ہو, ڈرائنگ روم وغیرہ, جہاں مرد کو وہاں بٹھائیں. آج ہمارے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ قریبی عزیز ہوتا ہے, کوئی کزن ہوتا ہے, تو اسے ڈرائنگ روم تک محدود نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ پورے گھر میں راؤنڈ کرتا ہے, بیڈ روم تک جاتا ہے, کچن میں بھی جاتا ہے, سارے کمروں میں پھرتا ہے وہ, ہیں سب عورتوں سے گپ شپ کرتا ہے وہ. تو ارے تو اپنے, یہ تو اپنے, یہ کیا جہالت ہے, یہ اپنے, ارے اپنا تو صرف اللہ ہے, اس کو مان کے چلنا چاہیے, نامحرم ہیں یہ سارے کے سارے. لیکن لوگ مانتے ہی نہیں ہیں بھائی, کہتے نہیں برا مان جائیں گے اگر اس طرح ان کے ساتھ کیا. پتہ نہیں اللہ برا مان جائے, اللہ ناراض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشتہ دار برا نہ مانے. تو بھائی اس لیے آؤ, بہن بیٹیوں دیکھو, دکھاؤ اپنے آپ کو, برا مان جائے گا, آؤ. کتنی بے غیرتی کی بات ہے, یہ ہوئے ہیں واقعات. جب بعض لوگوں نے اس طرح سے منع کیا اپنی بہن بیٹیوں کو, کہا بھائی بہن بیٹیاں پردہ کرنے لگی ہیں, تو رشتہ داروں نے ملنا چھوڑ دیا, یار تم پہ شک کرتے ہو, آج ایسی کیا بات ہوگی, ہم کوئی بری نظر ڈال رہے ہیں. ارے بھائی شک کی بات نہیں ہے, بری نظر کی بات نہیں ہے, اللہ رسول کا حکم ہی ہے یہ. اللہ والے تو اپنی جوان بیٹیوں کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, اللہ والوں کو تو یہ حال رہتا ہے. لیکن بھائی کم از کم عام لوگ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں, اتنا تو کم از کم کر لیں, یہ تو ایک ادنا درجہ ہے. بہرحال نظروں کی حفاظت کریں, اور پانچ عمل دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں. شیطان کی طرف سے آ جائے وہ الگ معاملہ ہے, تو استغفار پڑھ لیں, یا کسی کام میں مصروف ہو جائیں اس کیفیت میں کہ مبتلا نہ رہیں کبھی شہوت یا کوئی غلط قسم کے خیالات آئیں, تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل تنہا نہ چھوڑیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, وضو کر لیں, باہر چلے جائیں, کتاب پڑھنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے. لیکن دل میں جان بوجھ کے غلط گندے خیالات کا لانا جمانا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ پانچوں اعمال کریں, ان پانچوں اعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک تقوی نصیب فرمائے گا, اور پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں, انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, یا رب کریم, یا رحم الرحیمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا, سنا گیا, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہے, اللہ مجھے اور ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما, اچانک اور غفلت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا سے اس وقت اٹھانا جب تم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا پرستی کا جو افدہ ہمارے اندر بہت زیادہ بیٹھ چکا ہے, اللہ اس کو باہر نکال دے. یا اللہ دنیا میں اتنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے بارے میں, آخرت کے معاملات میں اتنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہے, اللہ تو جاننے والا ہے. یا اللہ یا رحم الرحمین, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئیں محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما. جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی مفلس نادار ہیں اللہ ان کو غنی فرما. یا اللہ پورے دنیا میں, روئے زمین میں, جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں, اللہ ان سب کی, ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی, ہم سب کی جان و مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما. پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. پاکستان کی اندرونی اور بیرونی خواہشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، یہاں کی حکومت کی حفاظت فرما یا اللہ، نیک صالح قیادت پاکستان کو نصیب فرما، یہاں کے اداروں کی حفاظت فرما اللہ پاک، جتنے بھی ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کی خواہشوں سے حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کی حفاظت فرما یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں اللہ ان سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کو اسلام کو اور مسلمانوں کو جہاں بھی ہوں اللہ ان کو زبردست غلبہ عطا فرما یا اللہ، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما یا اللہ، تو عذاب دینے پہ قادر ہے تو رحمت برسانے بھی قادر ہے اللہ، تو نے خود فہمے کہلوا دیا کہ میرے غضب اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی، تو اللہ تجھے اسی رحمت واسعہ کا واسطہ، یا اللہ اپنے غضب کو ہٹا لے امت مسلمہ کے اوپر سے اور اپنی رحمت برسا دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے، ایسے اعمال سے ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما جس سے اللہ تیرا غضب آئے، یا اللہ ہدایت ہی دے دے اللہ اپنی شان رحمت سے، تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، اللہ پاک تمام جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله.